السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. زكاة کے لغوی مطالب، اس کی اصطلاحی تعریف اور اس کے 10 فوائد و ثمرات، اور اس کی عدم ادائیگی پر 8 نقصانات بیان کرنے کے بعد، کل ہم نے 8 چیزوں کی زکاة کا حکم بیان کیا تھا، جن میں سے سونا، چاندی، زرعی پیداوار، اونٹ، گائے، بھیڑ بکری اور اس کے ساتھ خزینہ اور دفینہ اور ساتھ ہی شہد. پھر اس کے بعد ہم نے 8 چیزیں بیان کی تھی. 3 چیزوں کا تعلق تھا جس میں زکاة نہیں ہے، وہ گھوڑا اور غلام ہے، اسی طرح کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والے وہ مویشی جانور ہیں، اور سبزیاں ہیں. اور 5 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جن پر زکاة نہیں لگتی، کافر ہے، والدین اور اولاد ہے، اور اسی طرح سید ہے، اسی طرح مالدار شخص ہے، اور ایسا قوت والا انسان جو خود کمائی کر سکتا ہے. ہم نے 8 مصارف کا بھی تذکرہ کیا کہ زکاة کے مصارف بھی 8 ہیں. ہماری گفتگو جاری تھی کہ جب کوئی زکاة لے کے آئے تو اس کو دعا دینی چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1497. روایت کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے 2489. كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قوم صدقات لے کر آتی، قال، تو آپ یہ دعا دیا کرتے، اللهم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلان کی آل اولاد پر رحمتوں کی برکھا برسا. صحابی عبداللہ ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، میرا باپ جب صدقہ اور زکاة لے کے آیا تو اللہ کے رسول نے یہ دعا دی تھی، اللہم صل علی آل ابی اوفا، ابو اوفا کی آل اولاد پر بھی رحمتوں کی برکہ برسا. تو یہ سنت ہے، جب بھی کوئی صدقات اور زکوات پیش کرتا ہے تو اس کو دعا دینی چاہیے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 2491، اور صحیح الجامع کی بھی روایت ہے 268، اذا اتاکم المصدق، جب کوئی صدقہ لے کر آئے، فلا يصدر عنكم الا وهو راض، تو آپ کے پاس سے اس وقت تک نہ جائے کہ وہ راضی ہو جائے، اس کو ڈھیر ساری دعائیں دیں. کیونکہ اس نے سیدنا عثمان اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی یاد کو تازہ کیا. یہ بات بھی بطور نوٹ لکھنا چاہیے، زکوٰۃ وصول کرنے والا جو ہے، ایک تو اس کا حساب لیا جاتا ہے، دوسرا وہ تحفہ قبول کرنے کا مجاز نہیں ہے. کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2597 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 4715، سنن ابی داود کی روایت ہے 2946. سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال عامل ابعثه فیقول هذا لکم وهذا اهدی لی. زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے کو میں بھیجتا ہوں اور واپسی پہ آ کے کہتا ہے یہ تو ہوئی زکوٰۃ اور یہ میرا گفٹ. افلا قعد فی بیتی ابیہ او فی بیتی امیہ حتی ینظر ایہدا الیہ ام لا. یہ ذرا اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے نا، پھر میں دیکھتا ہوں اس کو تحفہ کون دیتا ہے. یہ خود بھی دیکھے گا کہ پھر گفٹ آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو یہ گفٹ لینا جو ہے، زکوٰۃ جو اکٹھی کرنے والا، اس کے لیے جائز نہیں. اور عموماً ہوتا ایسے ہے کہ گفٹ لینے والے سے تقاضا ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ گفٹ شفٹ دیں اور زکوٰۃ چھڑا لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کا یہ دروازہ بند کیا ہے. بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1500، سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد على صدقات بنی سلیم. بنو سلیم کی زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مقرر کیا، یدعا ابن اللطبیہ، اسے ابن اللطبیہ کہا کرتے تھے لوگ. فلما جاءہ حاسبہ، جب وہ زکوٰۃ لے کے آیا تو آپ نے اس سے پورا پورا حساب و کتاب لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے یہ کام کیا، تو اگر کوئی زکوٰۃ پہ مقرر ہے اسے ایک ایک چیز بڑی قاعدے سے لکھی ہونی چاہیے اور ایک ایک چیز کا اسے حساب دینا چاہیے. اگر ذمہ دار طلب کرتا ہے تو اسے پسو پیش نہیں کرنی چاہیے، یا اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے. اللہ کے رسول کو اعتبار تو تھا، لیکن امت کے لیے ایک طریقہ چھوڑ دیا تاکہ کل کلاں کوئی بھی اس معاملے میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ کرے جو بعد میں غبن کی صورت بن جائے. زکوٰۃ کے متعلق مسائل بیان کرتے ہوئے ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ غلام اور گھوڑے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یاد ہے آپ کو. لیکن ایک لفظ ہم نے پیش کیا تھا، الا زکوٰۃ الفطر فی الرقیق. صدقہ فطر غلام کا ضرور دیں گے، سنا تھا آپ نے. بطور نوٹ اس کو بھی شامل کر لیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے 1503، صحیح مسلم کی روایت ہے 2275. روایت کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، یہ فرض کیا ہے. کھجور کا ایک سا یا جو کا ایک سا، یہ کس پر فرض کیا ہے؟ غلام پر اور آزاد پر، مذکر پر، مؤنث پر، چھوٹے پر اور بڑے پر، جو مسلمان ہے. اور آپ نے یہ بات تو پڑھ لی ہے کہ ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ چار مد کا. ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ اور ایک مد کا وزن کتنا ہے؟ سوا رتل. جدید پیمانے کے مطابق 2.5 کلو گرام. تو زکاة الفطر جو ہے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے، خواہ کوئی آزاد ہے مسلمان، یا غلام ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ بوڑھا جوان ہے یا بچہ ہے، ہر ایک کا ایک سا یعنی 2.5 کلو، یا تو وہ کھجور دے گا یا 2.5 کلو جو دے گا، کیونکہ ایک سا ہے. اور یہ دیا کب جائے گا؟ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. عید کے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عید پڑھنے جانے تک، یہ ہے افضل وقت. لیکن صحیح بخاری کی ہی روایت ہے 1511، وَكَانُوا يُؤْتُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ او یومین. صدقہ فطر عید الفطر سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے عید نماز تک دیا جا سکتا ہے. تو صدقہ الفطر کے بارے میں تین باتیں یاد رکھیں. افضل وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید پڑھنے تک، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ عید کہ ایک دن پہلے یا دو دن پہلے بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے عید پڑھنے کے بعد دیا تو وہ عام صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا. صدقہ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم. روزے رکھے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس سے دور ہو جائے گی. طعمت للمساکین، اور مسکینوں کے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا. آج ہم کتاب کو شروع کریں گے، زکاة کی جو موزم پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے. کتاب الزکاة. عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا جب انہیں یمن کی طرف بھیجا، انک ستأتی قوما اہل کتاب، آپ ان قریب اہل کتاب کی قوم کے پاس جاؤ گے، فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، جب تم ان کے پاس جاؤ تو انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ آپ کی اس بات میں اطاعت کر لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو انہیں اس بات کی خبر دینا کہ اللہ ذوالجلال نے ان پر پانچ نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات بھی تمہاری مان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم، تو انہیں اس بات کی خبر دینا کہ اللہ ذوالجلال نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی، فإنهم أطاعوا لك بذلك، اور اگر وہ یہ بات بھی مان لیں، فإياك وكرائم أموالهم، تو یہ بات یاد رکھنا ان کے اچھے اچھے مال جو ہے اس کو لینے سے احتراز کرنا، واتقي دعوة المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کیونکہ اللہ ذو الجلال اور اس بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اللہ ذو الجلال کافر بھی ہو تو اس کی بھی بد دعا سنتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی آپ نے پڑھ لیا، زکوٰۃ یہ ایک واجبی حق ہے جس کے متعلق آپ تفصیل سن چکے ہیں، کسی شخص نے اپنے مال میں برکت حاصل کرنی ہے، اسے ہر قسم کے نقائص سے پاک کرنا ہے، بلکہ اس مال اور شریروں کی شرارت سے بچنا ہے، تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ دین اسلام کے ارکان میں سے یہ تیسرا رکن ہے، اور اللہ ذوالجلال نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، یہ مسلمانوں پر فرض ہے، یہ کافروں پر نہیں ہے، اس لیے جو اس کی ادائیگی کرے گا اس نے حق ادا کیا، اور جس نے ادائیگی نہ کی وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا۔ زکوٰۃ کی بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں جس کو شروط کہا گیا ہے، نمبر ایک، اسلام کے بعد وہ مسلمان مالک ہو نصاب کا، نصاب مقدار، 7.5 تولے سونا ہے تو 52.5 تولے چاندی ہے، 5 اونٹ ہے تو 40 بکریاں ہیں اور 30 گائے ہیں اور 10 مشکیزے شہد ہیں۔ دوسری شرط، مضی الحول، سوائے زمین کے اناج اور غلے کے باقی ساری چیزوں پر جب تک سال نہیں گزر جاتا زکوٰۃ نہیں ہوگی، جبکہ زمین سے حاصل ہونے والا اناج اور غلہ اس کا قاعدہ یہ ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی کرو گے اسی دن ہی ادائیگی کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ محاسن اسلام میں سے خوبصورت پہلو ہے جس نے معاشرے کی مساوات اور ترحم اور تعاطف اور تعاون کا سبق دیا ہے۔ ترحم ہمدردی، رحم دلی، تعاطف اور تعاون، آپس میں تعاون کرنا، اور عاطفت، کسی کے ساتھ خیر خواہی سے محبت کرنا. اور ہر اس شر کو کاٹ کے رکھ دیا ہے جو معاشرے میں درجہ بندی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، غریبوں کو دی جائے گی امیروں سے لے کر، اور اس سے امن بھی پیدا ہوگا. چھوٹے طبقے والے لوگ بڑوں کے دشمن نہیں بنتے، ان کو اپنا محسن سمجھ لیتے ہیں، اور پورا معاشرہ پھر امن و استحکام کی طرف چلا جاتا ہے. جہاں امن آتا ہے وہاں رخا، ہر شخص خوشی سے زندگی گزار رہا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض اس لیے کیا ہے کہ یہ انسان کو بخل سے بھی بچاتی ہے، اور اس کے مال میں معنوی برکت بھی آتی ہے اور حسی برکت بھی آتی ہے. معنوی برکت، وہ تھوڑا ہونے کے باوجود انسان کو قوت دیتا ہے مال. حسی برکت، آنکھوں سے نظر بھی آتا ہے کہ اس کا مال بڑھتا جا رہا ہے. یہ زکوٰۃ انسان کو آفات سے بچاتی ہے، نقائص جو ہوتے ہیں وہ انسان کے دور ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی معاونت ہے جو انسان شیئر کر رہا ہے معاشرے کے ساتھ. جن لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان تک کھانا پہنچا کے اللہ کا محبوب بنتا ہے. جو لوگ غموں میں نڈھال ہیں، انہیں کچھ دے کے غم دور کر کے اللہ کا محبوب بنتا ہے. جو لوگ مقروض ہیں، ان کا قرض اتار کے ان کی نیند جو ہے اس کا سبب بنتا ہے، اور دسیوں دعائیں اس کے لیے فرشتے بھی کرتے ہیں، مقروض تو کرتا ہی کرتا ہے. اسی لیے تو دین کو دین عدالت کہا گیا ہے، العدالۃ الاجتماعیہ، اجتماعی عدالت. یہ اسلام ہے، زندگی کے ہر زاویے اور ہر کونے میں اگر عدل کے ساتھ کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے اسلام کے اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے. یہ کیسی عدالت ہے، عدل ہے کہ غنی کو محروم نہیں رکھا، اور غنی سے اتنا مال لے کے معاشرے کے کمزور طبقے کو بھی قوت والا بنا دی ہے، وہ عاجز نہیں رہا فقیر. اور یہ وہ مذہب ہے جس کو دین کا مذہب کہتے ہیں، جس سے آخرت تو بنتی بنتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے. اس کے مقابلے میں ایسے ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے اس سسٹم کو ختم کر کے روٹی کپڑا مکان کی بات کی، اور دنیا کو آزاد کو غلام بنا لیا، اور یہ سارے کے سارے امور غیر شرعی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگیں لڑی، 56 میں خود شریک ہوئے اور بقیہ صحابہ کو بھیجا، سوائے زکوٰۃ کے کوئی ٹیکس نہیں تھا. ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان چاروں خلفاء کے دور میں سوائے زکوٰۃ کو مضبوط کرنے کے کوئی ٹیکس نہیں تھا. پھر ان کے بعد سیدنا حسن، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، مروان بن حکم، عبد الملک ابن مروان، اور پھر ان کے تینوں بیٹے، اور پھر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا دور آیا. یہ سارے کے سارے ادوار میں صرف زکوٰۃ کو مضبوط کیا گیا، اور اتنا مال تھا، نہ کوئی معاشرے میں فقیر تھا، نہ کوئی مسکین تھا، نہ کوئی مقروض تھا، نہ کوئی غیر شادی شدہ تھا، بلکہ تاجروں کو خود تجارت بڑھانے کے لیے حکومت قرض حسنہ دیتی. اور عمر بن عبد العزیز نے تو کہا تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی اناج بکھیر دو، میری غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ پرندہ بھی میری سلطنت سے پرواز کرتا ہوا گزرے تو بھوکا نہیں اتر کے کچھ کھا کے جائے. زکوٰۃ، یہ جہاں اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، وہاں معاشرے کی خوشحالی کا سب سے آسان اور سب سے خوبصورت جو ہے یہ زاویہ ہے. 36 قسم کے ٹیکس دینے والے اگر آج زکوٰۃ کو مضبوط و مربوط بنا لیں، جو مسلمانوں سے لی جاتی ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ کافر ہیں، منافق ہیں، کیونکہ مسلمانوں پر تو زکوٰۃ فرض ہے، اور پھر یہ صرف 2.5% ہے، یہاں 40-40% ٹیکس دینے کے لیے لوگ تیار ہیں لیکن 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھجوایا داعی بنا کر، معلم بنا کر، قاضی بنا کر، تو آپ نے سکھایا کہ آپ نے دعوت کیسے دینی ہے، تعلیم کیسے دینی ہے، فیصلے کیسے کرنے ہیں. کہا سب سے پہلی دعوت تم نے یہ دینی ہے کہ لوگ اللہ کی توحید کو مانیں. جب تک توحید نہیں ہے کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے. توحید کو تسلیم کر لیں تو بتانا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں، پانچ نمازوں کی پابندی کر لیں تو کہنا زکوٰۃ فرض ہے جو امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی. ساتھ ظلم سے بچنے کا فیصلہ بھی دینا کہ زکوٰۃ لینے کے بہانے لوگوں کے اچھے اچھے مال کھینچنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ وسط مال لینا، نہ ہی اتنا کمزور کہ وہ کسی کے کام ہی نہ آ سکے، متوسط مال جو ہے وہ آپ بطور زکوٰۃ لینا. یہ نہ سمجھنا کہ تم اب زکوٰۃ اکٹھی کرو گے، سلطہ حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے تو کہیں رعیت پہ اور رعایا پہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ مظلوم کی آہو بکا، اس کے لیے اس آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور یہ سیدھی اللہ عزوجلال کے پاس جاتی ہے. روایت کے الفاظ ہیں جو دوسری روایت ہے، وَإِن كَانَ كَافِرًا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اللہ اس کی بھی مظلومیت کی آواز سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمَ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَوْمًا أَهْلِ الْكِتَابِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا تو کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے مقدمہ پیش کرنا یہ سنت ہے. اس کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ بات بتانا مقصود تھی کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، وہ مشرکین کی طرح جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو علم والوں سے بات کرتے وقت علمی دلائل و براہین آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ٹیکنیکل طریقے سے آپ نے ان کو مخاطب کرنا ہے اور خیال کرنا ہے کہ وہ بھی کچھ پڑھے ہوئے ہیں. تو بات کرتے وقت اپنی پوری بات کا مقدمہ اور تقدیم، جو پوری گفتگو کو چند الفاظ میں پیش کرنے والی ہوتی ہے، وہ پیش کرنا سنت ہے. اس حدیث سے دوسری بات سمجھ میں آئی کہ دین کے دشمنوں سے جب بھی بات کی جائے تو علم اور حجت یہ قوی ہونی چاہیے اور ان کے باطل شبہات کو پہلے سے سمجھنا چاہیے تاکہ ان کے شبہات کا ازالہ کیا جا سکے. اس حدیث سے تیسری بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو دعوت دینے سے پہلے سیکھنا بھی چاہیے اور دعوت یہ بھی ہے کہ سکھایا جائے. جب تعلیم اور تعلم دو چیزیں دعوت میں آ جاتی ہیں تو یہ دعوت حکمت سے لبریز دعوت بنتی ہے. اس حدیث سے چوتھی بات بھی سمجھ آتی ہے، اللہ عز وجلال کی طرح بلانا، یہ آپ نے مقدم کیا ہے. پہلے اہم چیز لوگوں کو بتاتے ہیں پھر دوسری چیزوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں. اہم چیز توحید ہے. التوحید اولا, سب سے پہلے توحید. مخلوق کو خالق سے جوڑیے, مخلوق کو خالق کا تعارف کروائیے, مخلوق کو خالق کی معرفت حاصل کروائیے, مخلوق کو بتائیے کہ تمہارا خالق و مالک و رازق کون ہے. اس حدیث سے پانچویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی عبادت توحید کے بغیر جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی. اس لیے دعوت کے میدان میں عبادات اور اخلاقیات اور ادب و آداب سکھانے چاہیے, لیکن کب؟ پہلے اسے اللہ کا تعارف دیجیے. اس حدیث سے چھٹی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ نماز کا مرتبہ توحید کے بعد ہے, حالانکہ وہ نماز دین کا ستون ہے, لیکن توحید اس سے پہلے ہے. اس حدیث سے ساتویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ زکوٰۃ کا درجہ تیسرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین ہی باتیں بیان کی ہیں. آپ نے روزے کا تذکرہ نہیں کیا, آپ نے حج کا تذکرہ نہیں کیا, اور قرآن کی آیت آپ نے سنی, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. یہ آیت سورۃ برات میں ہے جو روزے کی فرضیت کے بعد نازل ہوئی. تو گویا قرآن مجید کی یہ آیت موجود تھی, اور اجماع امت یہ ہے کہ ارکان اسلام پانچ ہیں, توحید ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, اور حج ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور حج کی بات کیوں نہیں بیان کی؟ اس وقت تک حج تو فرض نہیں تھا, اور سورۃ برات کی یہ آیت جو ہے یہ روزے کی فرضیت کے بعد اتری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اس وقت تک لاگو ہو چکی تھیں ان کے بارے میں سیدنا معاذ کو حکم دے کے بھیجا. اس حدیث کا آٹھواں معنی جو سمجھ میں آتا ہے, جب تک ایک کام مکمل نہ ہو جائے دوسرا نہ کروانا. پہلے توحید, پھر نماز, پھر زکوٰۃ. اس حدیث سے ایک نواں مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے. زکوٰۃ بہت بڑی ہمدردی کا نام ہے. ہمدردی فقیروں کے ساتھ تو ہے ہی ہے, یہ امیروں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے کہ ان کا مال پاک ہو جائے, ان کے مال کی شرارت سے وہ بچ جائیں. اس حدیث سے ایک دسویں بات بھی سمجھ آتی ہے. جو شخص زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے اسے ظلم نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی زکوٰۃ جن سے لے رہا انہیں مجبور کرنا چاہیے. اس حدیث سے ایک گیارہویں بات بھی سمجھ آتی ہے. مظلوم کی آہ و بکا سے اسے بچنا چاہیے, کیونکہ اللہ کا عدل ہے, وہ اعدل العادلین ہے, احکم الحاکمین ہے. اعدل العادلین کے پاس جب مظلوم کی آہ و بکا پہنچتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ, لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, تیری بندے میں مدد ضرور کروں گا خواہ کچھ دیر بعد کروں. بارہواں مسئلہ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ حاکم وقت زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے کمیٹیاں بنا سکتا ہے, ذمہ دار بنا سکتا ہے, اور اگر کوئی حکومت کے ہاں زکوٰۃ جمع نہیں کرواتا, ذمہ داران کو جمع کروا دیتا ہے تو بری ذمہ ہو جائے گا. اس حدیث سے ایک تیرہویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں, وتر واجب نہیں, وتر سنت ہے. اس حدیث سے ایک چودھویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ زکوٰۃ یہ چونکہ غنی لوگوں سے لے کے فقیروں کو دی جائے گی اور آٹھ مصارف میں سے کسی ایک مصرف میں بھی خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث سے ایک پندرہویں بات بھی سمجھ آتی ہے، بعض علماء کا کہنا ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، جس جگہ کے امیروں سے مال لیا جائے اسی جگہ کے فقیروں پہ خرچ کیا جائے، اگر یہاں فقیر نہیں رہے تو پھر دوسری جگہ بھی زکوٰۃ منتقل کی جا سکتی ہے، مصلحت کو دیکھا جائے گا۔ کیا دلیل ہے کہ دوسری جگہ پہ زکوٰۃ منتقل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملین کو بھیجتے، وہ جمع کر کے مدینے لاتے اور مدینے والوں پہ بھی خرچ کرتے جو فقیر تھے، وگرنہ تو وہاں خرچ کروا دیا کرتے۔ تو مصلحت کو دیکھا جائے گا، ضرورت وہاں ہے تو وہاں خرچ کی جائے، ضرورت کسی اور جگہ ہے اور یہاں ضرورت پوری ہوگی تو وہاں منتقل کی جا سکتی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس فیما دون خمس اواق صدقہ، پانچ سے کم اوقیے چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے، ولا فیما دون خمس ذود صدقہ، پانچ سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ولا فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، اناج اور غلہ جب تک پانچ وسق نہیں ہوگا اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ اواق اوقیہ کی جمع ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ایک اوقیہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں نہیں سمجھ آئے، آپ کو لکھوایا ہوا ہے، ایک اوقیہ کا وزن کتنا ہے؟ 40 درہم۔ پانچ اوقیہ کتنا ہوگا؟ 200 درہم۔ زودن، زود کے تین معنی ہیں، یطلق علی الثلاث من الابل الی العاشر، کسی کے پاس 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اور 10 تک اونٹ ہو تو وہاں لفظ زود استعمال ہوتا ہے۔ اوسق، یہ وسق کی جمع ہے، وسق عربی زبان میں الحمل کو کہتے ہیں، وزن، بوجھ، اور مراد کیا ہے؟ 60 صاعا، 60 صاع، اس کا ایک وسق ہوتا ہے۔ آپ نے لکھا ہے نا، ایک وسق میں کتنے سا ہوتے ہیں اور ایک سا میں کتنے رتل ہوتے ہیں؟ مد کتنے ہوتے ہیں؟ 4، اور ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ 1.25 رتل، اور 1.25 رتل کا موجودہ پیمانے کے اعتبار سے وزن کتنا ہے؟ یاد رہے گا، تو جب تک پانچ وسق نہ ہو جائے کھجور یا کوئی بھی اناج، اس وقت تک اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ جب تک پانچ اونٹ نہ ہو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ شخص پانچ اونٹ سے زیادہ ہو تو یہ غنی بن جائے گا، کسی کے پاس پانچ وسق ہیں تو یہ غنی کی صف میں آئے گا، کسی کے پاس 200 درہم ہیں تو یہ فقیر نہیں ہوگا، غنی کی صف میں چلا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقداریں بیان کر کے یہ بھی سمجھا دیا کہ غنی کس کو کہتے ہیں، بلکہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ جو شخص من اصبح معافى في بدنی، من اصبح منكم معافى في بدنی، تم میں سے جو شخص صحت مند ہو اور امن کے ساتھ اپنے گھر میں ہے. عندہ قوت یومی, اور اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنِيَا بِحَذَافِيرِهَا, تو گویا اللہ نے ساری دنیا کی نعمتیں اس کے دامن میں جمع کر دیں. یہ فقیر نہیں ہے, اسے خوش ہونا چاہیے کہ امن مل گیا, صحت مل گئی. اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب ہے, ہر مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, تھوڑے زیادہ, ایک طے شدہ مقررہ نصاب ہے, مقدار ہے, جس کی تحدید شریعت نے کی ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. دوسرا مسئلہ, جس کے پاس چار اونٹ ہوں گے یا 199 درہم ہوں گے یا اس کے پاس 4.5 وسک ہوں گے, وہاں تک زکوٰۃ نہیں ہے. اور اس بات پہ امام ابن المنذر نے اجماع نقل کیا ہے, اگرچہ امام مالک فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا کم ہو تو پھر بھی احتیاطاً زکوٰۃ دے دیں, لیکن یہ امام مالک کا موقف ہے. اجماع امت یہ ہے کہ جب تک نصاب اور مقدار پوری نہیں ہوتی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی جو آپ پڑھ چکے ہیں, پانچ اونٹ ہوں گے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی, 200 درہم ہوں گے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی, 5 درہم, 40 بکریاں ہوں گی تو کتنی زکوٰۃ ہوگی, 1. اجماع امت ہے کہ سونے کا نصاب 20 مثقال ہے, 20, اور آپ حدیث پڑھ چکے ہیں حتی یکون لک 20 دینارا. اس حدیث سے ایک پانچواں مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے, زکوٰۃ اس اناج اور غلے سے لی جائے گی جسے ذخیرہ کیا جائے اور جس کا وزن کیا جا سکے. یہی بات امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا موقف بھی ہے. رہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ سبزیوں میں بھی زکوٰۃ ہے, اور آپ نے روایت پڑھی ہے لیس فی الخضروات زکوٰۃ, سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. پہلا قول راجح ہے, جس قول کو اختیار کیا ہے امام مالک اور شافعی اور احمد نے. سبب کیا ہے, جس چیز کو ذخیرہ کیا جا سکے, جس کا وزن کیا جا سکے, یہ وہ چیز ہے جس میں نعمت کامل ہوتی ہے, بندہ فائدہ لے رہا ہے. دارقطنی کی روایت آپ نے جو صحیح الجامع کے حوالے سے لکھی, لا زکات فی الخضروات لیس فی الخضروات زکات, بعض علماء کا کہنا ہے, احناف کہتے ہیں یہ روایت تو ضعیف ہے, لیکن ایک نہیں روایت متابعات اور شواہد سے اس میں قوت آ جاتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس علی المسلم فی عبده ولا فرسه صدقہ, کسی مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے. وفی لفظ, اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں, الا زکوٰۃ الفطر فی الرقیق, ہاں صدقہ فطر یہ غلام کا دینا پڑے گا. زکوٰۃ کے متعلق آپ نے پچھلی حدیثیں سنی, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضاحت دے دی, آپ کے پاس گھوڑا ہے, اونٹ ہے, گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح جو آپ کا خدمت گزار ہے, لونڈی ہے, غلام ہے, صفائی کرنے والا ہے, یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے دبانے کے لیے آپ مشین ہی 5 لاکھ کی لے کے رکھی ہوئی ہے, اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے, وہ آپ کی خدمت کرتی ہے. لیکن فرق کیا ہے, اگر غلام ہے تو اس کا صدقہ فطر دینا پڑے گا, مشین کا نہیں, صرف غلام کا, کیونکہ یہ چیزیں تجارت کے لیے نہیں ہیں. اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, خادم, گھوڑا, یہ جو بھی چیز سواری کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. امام ابن القیم فرماتے ہیں, لیکن اگر گھوڑا بیچنے کے لیے ہو, غلاموں کی تجارت کرتا ہے, تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی. کس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اس کی قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر, جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں, یہ غلام پر بھی واجب ہے, وہ غلام خدمت کے لیے ہو یا تجارت کے لیے ہو. اس حدیث سے ایک تیسری بات بھی سمجھ آتی ہے, جو چیزیں استعمال کے لیے ہوں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس حدیث سے ایک چوتھی بات بھی سمجھ آتی ہے, زکوٰۃ ایسے مال پہ ہوتی ہے جس مال کو آپ نے تجارت کے لیے رکھا ہے. اس حدیث سے پانچویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ شریعت نے کس خوبصورتی سے سارے پہلوؤں کو پیش کیا, کہ فقیر کا حق فقیر کو ملے, غنی کا حق غنی کو ملے, دونوں کو اپنی زندگی میں آسانی لینے کی شریعت نے اجازت دی ہے. بقیہ گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.